درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس کائنات کی خلقت کو اور اس میں موجود انسان کی خلقت کو اپنی خلقت کا کمال قرار فرمایا ہے، اور انسان کی خلقت کو بالاخص بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے تبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور ہم نے گزشتہ مجالس کے اندر اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ انسان کی خلقت کا ہدف کوئی بہت بلند ہدف ہونا چاہیے، اور اس ہدف کے اندر کمال ہونا چاہیے. یعنی انسان اس دنیا کے اندر آئے، جس مقام پر آئے اور اسی مقام پر باہر چلا جائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش انسان کی صورت میں ہے اور انسان کی روانگی بھی انسان کی صورت میں ہے، اور جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پھر خدا نمتال نے اس دنیا بھیجا کیوں تھا. در حقیقت یہ 50-60 سال جو میرے اور آپ کے پاس ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ابدی وجود کے سب سے کم مدت کے مرحلے پر مشتمل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کون کون سے عوالم میں جہاں پہ ہم اور آپ ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں. ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں، اس سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اس مرحلے سے گزرنے کے فوراً بعد اس مرحلے اور گزشتہ مرحلوں تمام کی حقیقتیں ہمارے سامنے آشکار ہو جائیں گی، وہ سب ہمارے سامنے کھل جائیں گے. ہم بہت ساری زندگیوں کو طے کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں، 50-60 سال اپنے یہاں پر گزار لیں، اس کے بعد بہت ساری زندگیوں کی طرف گامزن ہو جائیں گے. یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ اور میں روایات کے اندر پڑھتے ہیں کہ ہماری برزخ کی زندگی لاکھوں سال کی ہے اور جہنت اور جہنم خالدین فیہا ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے، تو یہاں صفر سے شروع کر وہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں سے پہلے بھی بہت دفعہ سے آ چکے ہیں. اور یہ جو مدت ہے 50-60 سال، یہ تمام دنیاؤں کی تمام مراحل کی سب سے کم مدت پر مشتمل مرحلہ ہے. پہلے ہم ہزاروں سال جھیل چکے ہیں، یہ مرحلہ ہزاروں سال کا نہیں ہے، یہ مرحلہ 50-60 سال 100 سال کا، جبکہ یہ سب سے کم مدت کا مرحلہ ہے. اس میں کمال حاصل کرنے کا امکان سب سے زیادہ ہے. کسی مرحلے میں انسان اتنی کم مدت میں اتنی تیزی سے کمال حاصل نہیں کر سکتا جتنا اس مرحلے میں حاصل کرتا ہے. اور کسی بھی مرحلے میں ہونے والی خطا اور غلطی اتنی بری سزا نہیں دلاتی جتنا اس مرحلے میں دلاتی ہے. یہاں پر اگر آپ نے کمال حاصل کر لیا تو سمجھ لیجئے آگے کی زندگیوں کا لاکھوں سال کا سفر آپ نے 50 سال میں طے کر لیا. اور خدا نہ کرے اگر یہاں زوال حاصل کیا تو اگلی زندگی کے لاکھوں سال 50 سال کے اندر ضائع کر دیے. اس زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. حضرت سید الشہداء اس حقیقت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الفرصت تمر مر صحاب، یہ جو موقع تمہیں ملا ہے یہ بادلوں کی تیزی سے گزر جائے گا. یہ موقع بہت اچھا موقع ہے. مثلا فرض فرمائیے آپ نے اپنی زندگی کے اس مرحلے میں، آپ اس 60 سال کے اندر کوئی بھی اسٹیج پر ہوں، کسی بھی مرحلے پر ہوں، ممکن ہے 15 سال کا جوان ہوں یہاں پر اپنی لڑکپن کی زندگی میں، ممکن ہے 25 سال کا جوان یہاں پر بیٹھا ہوں، ممکن ہے 40-45 سال ادھیڑ عمر کا آدمی ہو، ممکن ہے 60-70 سال کا بڑھاپے میں اندر. جتنی بھی زندگی اس کی گزری ہے ابھی بھی اگر ہوشیار ہو جائے اور آگے باقی زندگی کے اوپر محنت کر لے تو لاکھوں سال کی ابدی زندگی کو سنوار سکتا ہے. کچھ عادتوں کو اختیار کر لے، کچھ برائیوں کا خاتمہ کر لے، نہ صرف یہ کہ یہ زندگی اچھی ہو جائے گی، یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی جتنی بھی باقی ہے، ابدی زندگی اچھی ہو جائے گی. ہم نے چند عادات کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. مثلا تذکرہ ہوا کہ آپ زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں. اب آج یہ سلسلہ مجالس اپنے اختتام پر ہے، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ایک دفعہ پھر یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، کیا تبدیلی آ سکی. ہم نے پہلی دو مجلسوں میں وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی ساتھ چلے گا تو چند قدم یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف اور بڑھا لے گا. تو ہم نے کن نکات کے ذریعے سے اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو مجموعی ہدف تھا وہ یہ کہ سیرت آئمہ کی روشنی میں میں اور آپ نصرت امام کے لیے تیار ہو جائیں. تو ہم نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیا نکات بیان کیے، ایک دفعہ ان کا جائزہ لیتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سب سے زیادہ اصرار ہمارا اس بات پر رہا کہ غفلت کے ساتھ کوئی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا. تجاہل اور تغافل کے ساتھ کوئی یہ کہے مجھے نہیں معلوم، کوئی یہ کہے میں توجہ نہیں دوں گا یا اس معاملے کو سوچے ہی نہیں، اس طرح کوئی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو دنیا کا بھی کوئی چھوٹا سا ہدف حاصل کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی. یہ اخروی ہدف ہے، لاکھوں سال کی زندگی کا معاملہ ہے، یہاں بغیر محنت کے کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا پہلا نقطہ تو یہی تھا کہ غفلت سے باہر آئیے، اپنی زندگی کے اہداف بنائیے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس ہدف کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کیجیے حتی الامکان. عرض ہوا کہ پوری انسانیت کا اگر کوئی ہدف ہے تو میرے اور آپ کا بھی کوئی ہدف ہے. ہم اور آپ اس مرحلے کے اندر پتھروں اور درختوں سے کہیں زیادہ باہدف ہیں، اور درخت اور پتھر بھی بے ہدف نہیں ہیں. ہمارا ہدف تو یقین بہت بلند ہدف ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہوگا خدا نے ہمیں نصرت امام میں کس علاقے کی ذمہ داری دی ہے، خدا نے ہمیں نصرت امام میں کس کام کا ذمہ دار قرار دیا ہے. جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں، جو توانائیاں میرے پاس ہیں، اس کے ذریعے سے میں نصرت امام میں کون سا کام انجام دے سکتا ہوں؟ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں اپنی فیلڈ کی تمام مہارتوں کو نصرت امام کی سمجھے کریں، اور اب پوچھئے کہ میں نے اپنی مہارتوں سے امام کی نصرت کے لیے کیا کیا۔ کوئی بھی چیز، آپ دنیا کی کسی بھی حقیر چیز کو نصرت امام کے راستے میں ڈال کر سونے سے زیادہ بافضیلت بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کا کوئی حقیر سا بھی عمل ہو، کسی کے پاس کوئی بھی صلاحیت ہو، اس کو استعمال کریں نصرت امام کے راستے میں، پھر اس سے زیادہ بافضیلت کوئی چیز نہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیاں چھوٹے چھوٹے ارادوں سے حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ممالک کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، یہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی جانوں پہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اتنے لوگ سن رہے ہیں، اگر یہی کریں کہ اپنی زندگی کے چند منٹس، تھوڑی تھوڑی توانائیاں سب جمع کریں اپنے امام کی نصرت کے لیے، تو گویا عمل کا دریا بہنا شروع ہو جائے گا، زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ بوڑھے ہوں، جوان ہوں یا بچے ہوں، آپ اپنی توانائی بھر کام انجام دیجئے، جتنا بھی آپ کے اندر توانائی۔ کتنا آپ نے سنا ہوگا، مثال کے طور پر وہ واقعہ جس میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور کوئی مثال کے طور پر پرندہ یا کوئی چھوٹا سا جانور اپنے منہ میں پانی لا کر حضرت ابراہیم کے لیے جلائے جانے والی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے اس طرح پانی پھینکنے سے یہ کلو میٹر کے اوپر لمبی آگ بجھے گی نہیں، تو کہتا ہے کہ مجھے اتنا کرنا ہے جتنے کا میں ذمہ دار ہوں۔ مجھے معلوم ہے نصرت امام کے لیے پوری دنیا سے لڑنا پڑے گا، امام کا پرچم صرف ایک جگہ پہ نہیں لہرائے گا، پوری دنیا پہ لہرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پوری دنیا ظالموں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجھ سے کہے امام تشریف لائیں گے، ان ظالموں کو کیسے ہٹایا جائے گا، یہ کیسے ہٹیں گے، ان کا مقابلہ کون کرے گا، ان سے جنگ کون کرے گا، کہاں اتنی فوج، کہاں اتنی ملٹری، میں اسے کہوں گا میں ان باتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور میرے ذہن کے اندر بہت اچھی طرح بنا ہوا ہے کہ اگر امام آج تشریف لائیں تو یہ سب ہونا بہت آسان ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ایک دفعہ ہم ہائی وے پہ جا رہے تھے، کراچی میں کسی جگہ پہ جا رہے تھے، بہت زیادہ کوہر تھی، فوگ بہت زیادہ تھی، آگے دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ 150 کلومیٹر کا سفر تھا کہ یہ سفر گھنٹوں پہ چل جائے گا، چونکہ نظر ہی نہیں آ رہا، تھوڑا سا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بہت سلو اسپیڈ میں چل رہی تھی گاڑی۔ اچانک صبح ہوئی، منٹوں میں سورج نکلا، اور سورج کے نکلتے کوہر ایسی صاف ہو گئی، راستہ دور تک نظر آنے لگا۔ اچانک ہمارے ذہن میں آیا کہ شاید ہم غیبت کی کوہر میں، لہذا راستہ نظر نہیں آ رہا، اور امام کی نورانیت کا سورج طلوع ہوتے ہی یہ کوہر ختم ہو جائے گا، راستہ چھوٹا ہو جائے گا، اچانک راستہ نظر آئے گا، اور پوری دنیا پھر اس راستے کے اوپر خود بخود چلے گی اس امام کے ظہور کے لیے۔ اور یہ کہ ہمارے دل ان کے وجود مقدس سے جڑ جائیں، ہماری جانیں ان کی راہ پر نثار ہو جائیں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، ہمارا معذب ہیں، ہمارا وقت کے ذمہ دار نہیں ہے کہ ظہور کب ہوگا، ہمارا اس بات کے ذمہ دار ہے کہ نصرت ابھی کرنی ہے، نصرت ابھی کرنی ہے، ظہور کبھی بھی ہو۔ ہم اس نوکر کی طرح نہیں ہیں جو مالک سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے کتنے بجے آنا ہے اور کتنے بجے جانا ہے، ہم اس خادم کی طرح ہیں جو اپنے مالک سے کہتے ہیں کہ مالک ہم تیار ہیں، آپ کبھی بھی آئیے، آپ کبھی بھی آئیے، ہمیں ایسا بننا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے، اپنے نفس کے اوپر محنت کیجئے، گناہ آلود زندگی نصرت امام کی فضیلت حاصل نہیں کر پاتی۔ یہ تجربہ 250 سال کا ان کی سیرت کا تجربہ ہے کہ گناہ آلود افراد ان کی زندگی کے ساتھ شامل نہیں ہو پا رہے تھے، اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جانے کی کوشش کی تھی۔ عنوان بصری حدیث سے 9 نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، ان کے اوپر محنت کیجئے۔ آدھا تو اتوار کے حساب سے خدمت میں عرض ہوا کہ نماز اول وقت اختیار کیجئے، زیارت عاشورہ کے اوپر اصرار فرمائیے، اپنی زبان کو جھوٹ سے، اپنی فکر کو منافقت سے، اور اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا لیجئے، آپ کے سامنے گناہ کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زبان کو جھوٹ سے، فکر کو منافقت سے، اور آنکھوں کو گناہ سے، خود بخود آپ کا راستہ صاف ستھرا ہو جائے گا، خود بخود آپ کا راستہ چلنا شروع ہو جائے گا. استغفار کثرت سے کیجیے. استغفار دو قسم کا ہے، ایک وہ استغفار ہے جو میں اور آپ اپنے لیے کریں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ہر روز 70 دفعہ استغفار کیجیے کم از کم، اپنے پچھلے گناہوں کو بھی یاد کرتے ہوئے. اور ایک استغفار ہے جو مومنین و مومنات کے لیے کیجیے. روایت میں ہے کہ ہر روز 25 دفعہ مومنین و مومنات کے لیے استغفار کرو. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں آپ مومنین و مومنات کو استغفار کرنے، لیکن کسی کو چھوڑیے نہیں. آپ 25 دفعہ بولنے میں پوری دنیا کے مومنین کو شامل کر لیجیے. اپنے شہر اور اپنے محلے سے شروع کیجیے، کہیے میرے خاندان کے رہنے والے مومنین، اپنے ذہن میں ایک دفعہ تصور، استغفر اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، پھر پورے شہر اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، پھر پورے علاقے کو سوچیے اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، پھر آپ اپنے پورے ملک کو سوچیے، بڑھاتے چلے جائیے، ایشیا کو پورے کو سوچ دیجیے، جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، ایک ایک بر اعظم کو شمار کرتے چلے جائیے. اور اگر ان میں رہنے والے کچھ مومنین کی شکلیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں تو اچانک ان کو دہراتے چلے جائیے، خدا ان کو بھی مومنین کو اپنے مغفرت کے دائرے میں شامل کر لے. جب پوری دنیا کو شامل ہو جائیں تو پھر ایک دفعہ سوچیے، خدا جتنے زندہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے لیے بھی. پھر سوچیے میرے وہ اعمال جن کے نتیجے میں کسی مومن کا دل دکھا ہو، اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. پھر سوچیے خدا کسی کا حق میری گردن کے اوپر رہ گیا ہوگا جس کا مجھے نہیں معلوم کہ اس کا حق رہ گیا، اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. تمام لوگوں کو سوچتے چلے جائیے، 25 دفعہ بولنے میں کائنات کے ہر مومن و مومن کو، مومنات کو اس کے اندر شامل کر دیجیے. نہیں معلوم کس کے لیے میں اور آپ دعا کریں تو قیامت میں وہی میرے اور آپ کے لیے وسیلہ بن جائے. مثال کے طور پر اپنے اس استغفار کے اندر ایک اس کو بھی رکھیے کہ جس سے میں نے کچھ دین کی راہ میں حاصل کیا ہے، اور ایک اس کے لیے بھی رکھیے جن کی مجموعی 1400 سالہ جد و جہد سے میرے اور آپ تک دین پہنچا ہے. لاکھوں لوگوں نے خون دیا ہے تب کہیں جا کے میں اور آپ اس قابل ہوئے کہ آج چند احادیث کا تذکرہ کریں. یہ بہت مشکل سے کام انجام پایا. ان تمام کے لیے بھی ایک دفعہ استغفار سوچیے، خدا ان تمام لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے. شب عاشور ہے، محنتوں کی رات ہے. شب عاشور کچھ یاد دلاتی ہے انسان کو کہ یہ کام آسانی سے نہیں ہوئے، بہت لوگوں نے اپنی جانیں دی، بہت لوگوں نے مشقتیں اٹھائی. ان تمام کے لیے جنہوں نے ازداری سید الشہداء کی راہ میں محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، اپنے جانیں دیں، اپنی جان مال عزت اور آبرو کو داؤ پر لگا کر انہوں نے سید الشہداء کی ازداری کی، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ان تمام مومنین و مومنات کے سارے ثواب کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ان تمام کاموں میں جب آپ اپنے اصلاح کے عمل سے گزر رہے ہوں گے تاکہ نصرت امام کے لیے تیار ہوں، تو مسلسل آپ کو ایک چیز کی ضرورت پڑے گی، کوئی ہو جو آپ کو یاد دلائے، ورنہ کچھ عرصے بعد سب ذہن سے نکل جائے گا. آج آپ نے سنا، شاید آپ کے اندر جوش اور جذبہ آئے گا، کل تھوڑا کم، چار دن بعد اور کم، ہفتے مہینے کے بعد گویا ختم. پھر یہاں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسلسل کسی چیز کی ضرورت ہے جس سے آپ جذبہ حاصل کریں، جس سے آپ جوش حاصل کریں. اس کی خاطر باشعور زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے، باشعور زیارت عاشورہ ضرور پڑھیے. باشعور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کھڑے ہو زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو مقروض سمجھیں عاشور کے دن کے لیے. ہم سب مقروض ہیں عاشورہ کے، ہم سب مدیون ہیں سید الشہداء کے، ہم سب سید الشہداء کی اس عظیم الشان قربانی کی امانت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں. ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں اور مولا سے کہیں، مولا آج کا دن اور میرے سامنے ہے، مجھے طاقت دیں کہ میں آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤں. میں دنیا کے اندر دنیا میں غرق ہو کے زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں آپ کے پیغام کے لیے جس کے لیے آپ نے جان دی ہے. زیارت عاشورہ مجھے اور آپ کو جذبہ دے دے کہ دشمن موجود ہے اور سید الشہداء کی ایک ندا موجود ہے، مجھے جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اس کوشش کے لیے اپنے آپ کو وقف کیجیے، اپنے آپ کو اس میدان کے اندر لے کر آئیے. پھر آپ کے پاس خدا نے متعال نے ایک بہت اچھا نظام رکھا ہے، جتنا آپ کا اور میرا دل وقت کے امام سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہماری اندر کی آواز اور زیادہ تیز آنا شروع ہو جائے گی. گویا اس طرح سے ہے کہ جو ہمارا دل ہے، نہ کہ وہ فزیکل ہرٹ جو ہماری پسنیوں کے اندر ہے، اس سے مربوط کوئی ایک حقیقت ہماری روح کے اندر ہے. یہ دل بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر ریفلیکٹ کر سکتا ہے، منعکس کر سکتا ہے، بہت سارے حقائق اس کے اندر ظاہر ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ایک دفعہ ہم ایک عارف کے پاس پہنچے، اللہ والے، ان سے عرض کیا کہ آغا یہ کیا وجہ ہے کہ عصر جمعہ غم ہے، ہمیشہ ایسا ہے. جمعے سے پہلے کے گھنٹے دو گھنٹوں کے اوپر غور کیجئے گا، ہمیشہ غم ہے، اور یہ خاص وقت ہے وقت کے امام کا. اصل جمعے کا دن وقت کے امام کے لیے، جمعے کا دن منصوب ہے وقت کے امام سے. آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کے دن کے لیے زیارت ہے ایک، کہ جو امام وقت کے لیے. اس کے بعد یہ جو دن کے اوقات ہیں، یہ اوقات میں ایک ایک گھنٹہ ایک ایک امام سے منصوب ہے، ایک ایک گھنٹہ ایک ایک امام سے منصوب ہے. اور یہ جو عصر کا وقت ہے، یہ منصوب ہے بالاخص وقت کے امام کے لیے. تو ہم نے عرض کیا آغا صاحب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے وقت ایک خاص غم طاری ہوتا ہے؟ اب یقین فرمائیے، ہم جب قم میں ہوتے تھے تو آسمان کی سرخی کو دیکھتے تھے عصر جمعہ کے دن. احساس ہوتا تھا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ عصر جمعہ امام وقت کا دل غمگین ہوتا ہے اپنے شیعوں کی حالت کے اوپر، غم اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ اس محور کائنات کا دل غمگین ہوتا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں مومنین و مومنات ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس غم کا سایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. کہیں گے تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم تمہارے دل میں کبھی اچانک خوشی آئے گی اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں خوش ہو، اور خوشی کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آئے گا، اور کبھی غم طاری ہوگا اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں غم طاری ہو رہا ہے. فرمانا کہ ہم سب خادم ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے. چونکہ ہم اگر امام کو یاد کریں، ہمارے دل ان کے دل سے جڑ جاتے ہیں. اگر وہ غمگین ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر غم طاری ہوتا ہے. اگر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر خوشی طاری ہونے لگتی ہے. سوچنے لگا کاش ہمیشہ ایسا ہی ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارا اپنا کوئی جذبہ ہی نہ رہے، ہمیشہ ایسا ہو جائے جیسے ہی وہ خوش ہوں ہم خوش ہونے لگے، اور جیسے ہی وہ غمگین ہوں ہم لوگ بھی غم میں مبتلا ہو جائیں. کاش ہمیشہ ایسا ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے امام کا ذکر کثرت سے کیجیے، امام کا ذکر کثرت سے کیجیے. اچھا، اگر ہم نے اور آپ نے یہ کام کر لیا کہ ہمارے دل ان سے جڑ گئے، پھر ایک اور مسئلہ بھی ہو جائے گا، ایک اور مشکل بھی حل ہوگی. اور یہ کہ جیسے ہی ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں گے، ان کی دی ہوئی رہنمائی ہمیں اندر سے روکنا شروع کر دے گی، اندر سے روکے گی. اب ممکن ہے جاگتے ہوئے، ممکن ہے خواب میں، ممکن ہے کسی بھی صورت میں ان کی رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی، اور وہ ہمیں کہنا شروع کر دے گی کہ اے امام کے ماننے والے، تیرے لیے اچھا نہیں ہے کہ تو یہ غلط کام انجام دے رہا ہے، تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے. آپ اپنی زندگی میں جب بھی کسی کام کو انجام دینے لگیں، ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھے گا، دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مالک وقت تو دیکھ رہا ہے. اور ان کے پاس جب میری یہ صورت جائے گی تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اچھے کاموں کے ساتھ بھی ایسے کیجیے. اچھا کام انجام دے رہے ہیں، اپنے دل میں سوچئے کہ خدایا تیری حجت کو خوش کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں. اگر رسول خدا ہوتے وہ خوش ہوتے، روئے زمین پر ظاہری طور پہ تشریف فرما ہوتے، شاید میں اس کام کو انجام دے کر ان کے پاس جاتا تو مجھے مبارکباد دیتے. آج ظاہری طور پر میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن تیری حجت تو ہے. رابطہ بنائیے، اپنے رابطے کو جوڑ لیجئے، انشاءاللہ میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عرض ہوا، اصرار کیجئے بعض اعمال کے اوپر. نافلہ انہیں پسند ہے، شیعوں کا نافلہ نماز پڑھنا ان کو پسند ہے، شیعوں کا زیارت عاشورہ پڑھنا ان کو پسند ہے، شیعہ زیارت جامعہ پڑھے یہ انہیں پسند ہے، ان کی پسند کو ترجیح دیجیے اپنی زندگی کے اوپر، آپ ہمیں خود بخود ان کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں، اہمیت دیجیے ان تمام چیزوں کو اور مسلسل اصلاح کے عمل کو ڈھونڈیے. اور پھر ایک بات اور کل اصرارن عرض ہوئی کہ شاید پرسوں کے مومن دوستوں کا ساتھ دیجیے، ہم اور آپ سختیوں کے دور میں اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اس کام کو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر انجام دیں گے، راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. ایک دوسرے کو دعا دینا سیکھیں، ایک دوسرے کے اچھے اعمال کی تعریف کرنا سیکھیں. اپنی اصلاح کے اندر ایک بات غور کیجئے گا، اگر آپ کے لیے کسی دوسرے کی تعریف کرنا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے، بس آپ نے کسی کے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہے اور آپ کھل کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سختی احساس نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے میرے اور آپ کا دل مومنین کے لیے کھلا ہوا ہے. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے پروردگار میرے دل میں صاحبان ایمان کے لیے کوئی بغض قرار نہ دے. آپ کو اپنے کسی دوست سے کوئی برا عمل دیکھنے کو ملا، سب سے پہلے تو خدا سے دعا کیجئے، خدا میرے دل میں صاحب ایمان کے لیے کوئی بغض قرار نہ دے. دوسرا پھر اس کے لیے استغفار کرے، اس کو اپنا بھائی سمجھے، اور جو بھی غلطی کر رہا ہے وہ بھی سوچے کہ ہم اور آپ سب کے سب اس راستے پر چلنے کی ذمہ دار. اگر یہ سب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم سب واقعا اس راستے پر چلنا شروع ہو گئے، ایزان محترم یقین مانیے جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ وقت کے امام کا تذکرہ سنتے ہیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، آپ رسول خدا کا نام سنتے ہیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، یہ جو میں اور آپ خطبے کے اندر رسول گرامی کا نام لیتے ہیں ہم سب کے سر جھکتے ہیں، ان سب پر خدا فرشتوں کے سامنے کہتا ہوگا یہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے بن. ان سب پر کتنا دل خوش ہوتا ہوگا سیدہ کا، کتنا مسرت سے دیکھتی ہوں گی کہ یہ ہمارے چاہنے والے. قیمت سمجھیے اپنی، آپ بیوی کے دل کو خوش کر سکتے، کتنی قیمت ہونی چاہیے آپ کے اس عمل کی. اپنی زندگی کے ایک ایک حصے کو شمار کیجیے، آج شب عاشور ہے، آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کی رات ہے، آج بہت سخت رات ہے، اس سخت رات میں ان کے دل کو تسلی دینے کی کوشش کیجیے. تسلی کا ایک حصہ یہ عزا ہے، میں اور آپ عزا مشغول رہیں گے، عزا کریں گے، کہیں زیارت پڑھیے، کہیں کوئی دعا پڑھیے، کہیں سید الشہداء کا ذکر کیجیے، کہیں آئیے جائیے تاکہ معاشرے کو پتا چلے کہ عزائے حسینی ہو رہی ہے. عزائے حسینی کا ظاہر ہونا ضروری ہے، عزائے حسینی کا ظاہر ہونا ضروری ہے، معاشرے کو پتا چلے آج حسین کی شہادت کا دن ہے، یہ سب ہونا چاہیے. آپ ایک ایک میرے اور آپ کا تسلیت دینے کا انداز یہ ہوگا کہ بی بی سے کہیں گے اے بی بی آپ کے فرزند نے کربلا کی زمین میں جان دی، ہم بے خبر نہیں رہے، ہم لا تعلق نہیں ہیں، ہماری روح ان کے ساتھ ہے. یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، ہم آپ کے ساتھ. ایک تسلی کا یہ انداز ہے، دوسرا تسلی کا ایک اور انداز ہے، وہ دائمی ہے. دائمی کیا ہے؟ بی بی سے کہی بی بی ہم جانتے ہیں آپ نے جتنے مصائب اٹھائے ہماری ہدایت کے لیے اٹھائے، ہم ہدایت پائیں گے، ہم ناشکری نہیں کریں گے، ہم آپ کی دی ہوئی ہدایت پہ چلیں گے. یہ زیادہ تسلی دلائے گا بی بی کے قلب مقدس کو کہ آپ اور میں اپنی ہدایت پر چل کر ان کے دل کو راضی کرنے کی کوشش کریں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ میں اور ہم میں کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، میں اس سے کہوں گا شب عاشور بی بی کے ساتھ ایک معاملہ کرو اور کہو بی بی اگر میں نے اب تک آپ کا دل دکھایا تھا اب مزید آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، اب دل نہیں دکھاؤں گا آپ کا. ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ اگر کوئی امیر المومنین کا ماننے والا نماز نہیں پڑھتا اور سونے لگتا ہے تو مولا امیر المومنین رات تک دعا کرتے ہیں کاش میرا ماننے والا نماز پڑھ کے سوئے، کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ ان کا دل دکھتا ہے، آپ کا میرا دل نہیں دکھتا اگر ہمارا بچہ کوئی نافرمانی کرے. مثلا خدا نہ کرے ایسا ہو میرے اور آپ کے بچے کو کچھ لوگ پکڑ کر لائیں اور کہیں گے یہ تمہارا بچہ اس نے فلاں جرم کیا ہے، کتنی شرمندگی ہوگی. کتنی شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ میرا بچہ ہے کیا کروں, غلطی کر گیا ہے, زیادہ زیادہ کیا کروں گا. مثلا شرمندگی کے عالم میں لانے والے سے کہوں گا یار میری داڑھی کی خاطر اس کو معاف کر, میں اس کو سکھاؤں گا بعد میں, ابھی اس کو معاف کرو, معاشرے میں اس کو بے عزت مت کرو, میری عزت خطرے میں. مولانا المومنین کے سامنے لائے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کون لنا زینن ولا تکون شینا, ہمارے لیے عزت کا سبب بنو, ہمارے لیے شرمندگی کا سبب مت بننا, شرمندگی مت لانا ہمارے لیے, ہمیں اور آپ کو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام فخر کے ساتھ کہیں یہ ہمارے ماننے والے ہیں, دیکھو پوری دنیا گناہ میں مبتلا ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پرہیزگاری میں رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے ماننے والے, نہ کہ فرشتے کسی کو لے جا رہے ہوں اور وہ امیر المومنین سے فریاد کر رہا ہو اور مولا امیر المومنین فرشتوں سے کہے کہ ٹھیک ہے ہمارا برا ہے لیکن اس کو چھوڑ دو. کیوں شرمندگی میں مبتلا کرے, ان کا حکم نافذ ہے, ایک دفعہ حکم دیں گے کوئی فرشتہ ہٹ نہیں سکتا اپنی جگہ سے, کوئی کچھ کر نہیں سکتا. لیکن احسان محترم یہ لوگ جو دوست احباب ان سے کہتے ہیں ہم قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت لیں گے, قطعاً ملے گی, قطعاً ملے گی, کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملے گی. لیکن میں ایک دفعہ یہ سوچتا ہوں اہل بیت کے سامنے مجرم بن کے جاؤں بہتر ہے یا محب بن کے جاؤں بہتر ہے؟ کیوں مجرم بن کے جاؤں؟ اس 50-60 سال کی زندگی کی خاطر اہل بیت کے سامنے مجرم بن کے کیوں جاؤں؟ میں چاہوں گا صاف ستھرا جاؤں, محب بن کے جاؤں ان کے سامنے. ہاں میں جتنا بھی کوشش کروں گا کچھ داغ دبے رہ جائیں گے, اور وہ لے کر میں اہل بیت کے سامنے جاؤں گا تو وہ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارا چاہنے والا تھا کچھ گناہ بھی کیے, بچا لیں گے, یقینا ان کے قبضہ قدرت میں ہے. لیکن اپنی پاکیزگی کے ساتھ جائیے, طہارت کے ساتھ جائیے, شب عاشور ہے, کچھ وعدے کیجیے اہل بیت سے, اگر کوئی خرابی ہے کوئی خامی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے, کوئی اچھائی ہے جو انجام دینا چاہتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاکیزہ خون کی خاطر انجام دے دیجیے. جو کربلا کے اندر بہا پیغام پہنچا رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے, اور جو دوسرے علاقوں کے اندر مسلمان مشکلات کے اندر ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں تحمل کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. مت سوچیے گا یہ اہل بیت سے دور ہیں بظاہر, نہیں, اہل بیت سے سب نزدیک ہیں, سب نزدیک ہیں. جن کو حقیقت نہیں سمجھ میں آئی دعا کریں خدا ان کے دلوں کو اہل بیت کے نور سے منور کر دے. جو نہیں جانتے اہل بیت کون ہیں, اور یقین مانیے ہدایت دینا اتنا خوبصورت طریقے سے ہدایت دیتے ہیں اہل بیت اطہار, میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات کیسے ہدایت دیتے ہیں. سناتا ہوں آپ کو ایک واقعہ, میں بہت کم وقت گزارا ہے پبلک کے ساتھ لیکن دیکھتا ہوں بہت عجیب دنیا بسی ہوئی ہے. ایک شخص میرے پاس آیا قبیلے سے, اس کے قبیلے میں کوئی شیعہ کہیں سے کہیں تک نہیں ہے, میں قبیلے کا نام نہیں بتانا چاہوں گا, بےچارا تقیے کے اندر ہے, سب تقیے کے اندر ہے, کس کے قبیلے کو پتہ بھی چل گیا تو اس کے باپ ماں باپ کو اڑا کے رکھ دیں گے, سب تقیے کے اندر, پورے قبیلے کے اندر کوئی شیعہ نہیں. ایک اہل بیت کا ماننے والا جس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کو لے کر میرے پاس آیا, کہنا مولانا صاحب اس کے ساتھ کچھ تعلیم. اب میں نے سوچا کہ یار یہ پتہ نہیں مومن ہے نہیں ہے, کہیں دھوکہ تو نہیں ہوا, کہنے کا نہیں میں مطمئن, آپ مطمئن رہیے آدمی پکا ہے سچا آدمی ہے. خیر اس کا ہمارے پاس آنا جانا ہو گیا. میں نے ایک دن اس سے کہا, میں نے کہا فلانی تمہارے قبیلے میں آگے پیچھے کوئی اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے, تمہارے کوئی خبر ہی نہیں ہے اصل, نہ کوئی رابطہ نہ کوئی ذریعہ, تمہیں اصل شیعہ کی یاد آئی کیسے؟ کیا موسم, میری ماں نے بیوی سے کچھ مانگا تھا انہوں نے شیعہ دے دی. ماں نے کچھ مانگا تھا, میں نے کہا تمہارے تو خاندان میں کوئی مانگنے کا تصور ہی نہیں ہے. کہنا کہا ایسا ہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے میری ماں کو یہ روایت سننے کو ملی کہ اگر سیدہ سے کچھ اصحاب مانگتے تھے وہ دعا کرتی تھی تو پوری ہو جاتی. کہنے کا میری ماں کو کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی, کوئی اولاد نہیں تھی, کوئی لڑکا نہیں ہوتا تھا. کہنے کا ایک دن گڑ گڑائی جبکہ ان کے علاقے میں تصور ہی نہیں ہے اہل بیت سے کچھ کہنے کا. کہنے کا وہ بیچاری اتنی پریشان ہوئی, خوب گڑ گڑائی سیدہ کے سامنے, کہا بی بی مجھے بچے دے چاہیے. کہنے کا خواب ہوا, خواب میں دیکھا جیسے بی بی تشریف لائی ہیں اور چار جیسے مٹھائی کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں دیے, کہا یہ لو. اس نے چار پکڑے, جو چار پکڑنے لگی تو اچانک ہاتھ لرز گیا, چاروں ٹکڑے زمین پہ گر گئے. کہنے کہ جب وہ چار زمین پہ گرے تو اس نے ایک ٹکڑے کو اٹھانا چاہا وہ پگھل گیا, دوسرے ٹکڑے کو اٹھانا چاہا وہ بھی پگھل گیا, تیسرا اٹھایا وہ بھی پگھلا, اس نے چوتھا احتیاط سے اٹھایا وہ ہاتھ میں آ گیا. تو کہنے اس نے اٹھا کر بیوی سے کہا, بیوی تین پگھل گئے ایک رہ گیا. بیوی نے کہا جو تمہارا مقدر. کہنے لگا کہ میری ماں کے چار لڑکے ہوئے, تین مر گئے, میں چوتھا. کہنے لگا میں چوتھا. کہنے لگا میں سمجھ گیا تھا کہ سیدہ کی دعا میرے شامل حال ہے, کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان کی برکت سے. کہنے لگا اس کے بعد مجھے بچپن میں پتا نہیں تھا کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, میری ماں نے کیا دعا کی. کہنے لگا پھر میں نے کچھ چیزیں دیکھی, اس سے مجھے سمجھ میں آیا. میں اپنی ماں کے پاس آیا کہ میں نے کہا میں نے یہ سب کچھ کیوں دیکھا, اور ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ دیکھا. پھر اس نے سنایا کہ تو آیا کیسے یہاں پر. کہنے لگا میں ایک عجیب خواب دیکھتا تھا. کہتا ہے میں خواب دیکھتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا صحن ہے گھر کے باہر, اس کے اندر کوئی بڑا سا دیگچہ ہے اور شیطان نما کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں, اور ایک ایک کو پکڑ کر اس دیگچے میں ڈال رہے ہیں اور اس کو ہلاک کر رہے ہیں, اور یہ مجھے بھی پکڑتے ہیں کہ اس دیگچے میں ڈالے ہلاک کریں. کہتا ہے میں جان چھوڑا کے ان کے بھاگتا ہوں اور دروازے سے باہر نکل جاتا ہوں, دروازے کو بند کر دیتا ہوں. اب وہ شیطان نما اندر سے زور لگاتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے, اور میں باہر سے دروازے کو بند کر رہا ہوں کہ کہیں یہ گھر سے باہر نہ آ جائے ورنہ مجھے بھی پکڑ لیں گے. کہنے لگا میں اچانک دیکھتا ہوں کہ میں ہار رہا ہوں, میں جتنی بھی طاقت لگاتا ہوں ان کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور میں ہار رہا ہوں, اور وہ ہاتھ نکالتا ہے مجھے پکڑنے کے لیے کہ اچانک میں دیکھتا ہوں پیچھے سے کوئی طاقت آتی ہے, زور سے دروازے کو بند کرتی ہے اور کہتی ہے علی مرتضیٰ نے تمہارا ساتھ دے دیا, علی مرتضیٰ نے تمہارا ساتھ. مولا علی کی طاقت کے نام پر نعرہ حیدری, علی کے نام کی طاقت, اللہ علی کے نام کی عجب اثر ہے اس کا. ہم نے اور آپ نے کوشش کی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہوں. کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے, ہمارے بیان میں کوتاہی, ہماری زبان کے اندر کوتاہی, لیکن ان کے وجود کی نورانیت پر کوشش کریں گے, سب عمل کریں اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے. مولا کو پکارتے ہیں نعرہ حیدری, توفیق ملے گی انشاءاللہ. کہتے ہیں انہوں نے ایک دم سے مدد کی اور مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ علی مرتضیٰ نے تمہیں نصرت کر دی ہے. اس کے بعد کہنے لگا کہ پھر مجھے لگا جیسے میری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی, میں بدل گیا, مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں, امیر المومنین کی خلافت حق ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنی زندگی تبدیل کی. پھر ایک دفعہ میرے پاس آیا, حضرت محسن بہت حساس وقت ہے جس میں اور اب رہ, بہت حساس وقت, اس میں کوئی شبہ نہ رکھیے گا, میں آپ کے اوپر جو اپنی لڑکھڑاتی زمان سے جو حجت پوری کر سکتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں. ایک لمحہ ضائع نہ کیجیے گا, بہت حساس وقت ہے, سینکڑوں سال میں یہ وقت نہیں آیا تھا جو اس وقت ہے. کہنے لگا میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ ہمارا صاحب کیا کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ بہت ساری تبدیلیاں آنے والی. کہنا نہیں وہاں صاحب کوئی جنگ ہونے والی ہے, کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ایک خاص موقع پر دو سال پہلے میرے پاس آیا تھا, آپ سمجھ گئے, دو سال پہلے جو پیش آیا واقعہ اس سے کچھ وقت پہلے میرے پاس آیا. کہنا مولانا صاحب کچھ ہونے والا. میں کہا بردر بہت کچھ تو ہونے والا ہے, لیکن تو کیا کہہ رہا ہے, خاص کر کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم. کہنا مولانا صاحب مجھے ایک بات پتا ہے, امیر المومنین کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. میں نے کہا عزیزم مجھے نہیں معلوم مولا کس لشکر کے اوپر فوج بھیجیں گے. کہنا نہیں مولانا صاحب میں نے عجیب چیز دیکھی. میں نے کہا کیا دیکھا؟ آپ کہیں گے میں خواب سنا رہا ہوں آپ کو, بخود میں چاہ رہا ہوں آپ ہوشیار ہو جائیں, وقت ضائع نہ کریں, بہت مارکے کا ٹائم. کہنے لگا میں نے خواب دیکھا جیسے دائرے میں لوگ گھوم رہے ہیں, دائرے میں لوگ گھوم رہے ہیں اور یہ دائرے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک دائرے میں جیسے لوگ داخل ہوتے ہیں, دائرے گھومتے گھومتے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں, چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب کے ہاتھ میں شمشیریں ہیں, سب کے ہاتھ میں شمشیریں ہیں, لیکن شمشیریں تیز نہیں ہیں, کوئی ٹیڑھی ہے, کوئی ٹوٹی ہے, کوئی جڑی ہے, شمشیریں سب کے ہاتھ میں ہیں لیکن تیز نہیں ہیں. کہنے لگے یہ دائرے میں گھوم رہے ہیں, گھومتے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس چھوٹے دائرے کے بیچ میں مولا امیر المومنین تشریف فرما ہے. مت سمجھے گا مولا 1400 سال پہلے نصرت کر رہے تھے, ہر وقت کر, ہر لہجہ کر رہے, نہ کرتے وہ نصرت ہم لوگ پس جاتے. نہ وہ ہماری حفاظت کرتے, دشمن ہمیں کچل دیتے, ان کی نصرت تھی تو ہم بچ گئے. کہنے لگا کہ وہ بیچ میں ایک دائرے میں مولا تشریف فرما ہے, جو بھی ان کا چاہنے والا ہے وہ گھومتا باتا ہے گھومتا باتا ہے, کوئی نعرہ لگا رہا ہے, کوئی امیر مومنین کا ذکر کر رہا ہے, کوئی ان کے نام پہ ورد پڑھ رہا ہے, قصیدے پڑھ رہا ہے. وہاں تک پہنچتا ہے, جیسے بیچ میں پہنچتا ہے مولا کو شمشیر دیتا ہے اپنی, اور مولا اس کی شمشیر کے اوپر یوں کر کے ہاتھ پھیرتے ہیں, کہتے ہیں ٹوٹی شمشیریں جڑ جاتی ہیں, ٹیڑھی شمشیریں سیدھی ہو جاتی ہیں, کون شمشیریں توند ہو جاتی ہیں, اور جب شمشیر بالکل صحیح ہو جاتی ہے تو مولا اس کے ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں جاؤ. کہنے لگا مولا صاحب امیر المومنین کوئی لشکر تیار کر رہا ہے. پہلی خواہش ہمارے دل میں اور آپ کے دل میں کیا آنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہیں لشکر بن جائے مجھے پتا نہ چلے, ایسا نہ ہو جنگ ہو جائے میں پیچھے رہ جاؤں, مجھے لشکر میں جانا ہے کسی طریقے سے. آپ اس شب عاشور اہل بیت سے دعا کریں مسلسل, مولا دنیا میں کہیں پر بھی آپ چاہتے ہو لشکر بنے, آپ چاہتے ہو افراد تیار ہوں, مجھے شامل کر لیں کسی طریقے سے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے, آپ کو کوئی ماننے والا ہزاروں کلومیٹر دور پڑا ہو کہیں پر, اس کو تیار کر دیں, عین موقع پر اس کو اس معرکے کے اندر شامل کر لیں, نہیں معلوم کیا ہونے والا, اپنے آپ کو تیار کیجیے, ہر طرح سے تیار کریں, مانوی لحاظ سے تیار کریں, اور ساری تیاریاں سید الشہداء کی محبت سے شروع ہوں گی. گویا سید الشہداء ایک رسید دسترخوان ہے, دنیا کے تمام بھوکوں کو دعوت دے رہے ہیں, تم بھی آ کر بیٹھو تمہارے لیے بھی ہے, سب کو دعوت دے رہا ہے. اب محروم نہ رہنے میں, اور آپ اس دسترخوان پر بیٹھیے, اور وہ جو تشبیہن کہتے ہیں, کہتے ہیں دسترخوان پر تو بہت سارے کھانے رکھے ہوتے ہیں, آپ وہ کھا کر نہ اٹھیے گا جو بہت چھوٹی سی کوئی چیز ہو, اس دسترخوان کے اصلی کھانے کو تلاش کریں. سید الشہداء کی دسترخوان میں دولت بھی مل جاتی ہے. آپ اجل پہ جائیے اور مولا ابو الفضل العباس کے علم پر کھڑے ہو کر یہ دعا کریں, مولا مجھے دولت چاہیے, شاید دولت مل جائے گی. لیکن کیا علم عباس دولت دینے کے لیے ہے؟ میں نے کیا نہ مانگے, مانگ لیں, لیکن اپنے آپ سے پوچھے گا یہ اتنی بڑی قربانی ہوئی کربلا کی, یہ اس لیے تھی کہ میں اور آپ دولت حاصل کریں؟ میں نے کہا آپ مانگنا چاہیں مانگیں, کسی اور کے در پہ جانے سے بہت بہتر ہے ان کے در پہ رکھے ہیں, دنیا بھی لیں دنیا سے لیں, لیکن اس سے بڑھ کر مانگیں. مثلاً کیا مانگیں؟ نوکری مانگیں اپنی. کس چیز کی نوکری مانگیں؟ کہا مولا ہم آپ کے نوکر بننا چاہتے ہیں, در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے, آپ کے در کی نوکری کریں گے, آپ ہمیں اپنے کام میں استعمال فرما لیجیے, ہمیں فخر. وہی فخر جو جون کو تھا کہ میں اہل بیت کے کام آ گیا, ہمیں یہ فخر چاہیے. بس آج شب عاشور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تقوی اور پرہیزگاری مانگی, آج شب عاشور ان سے اپنی راہ میں جد و جہد مانگیں, آج شب عاشور ان سے علم اور تقوی مانگیں, اور ان تمام چیزوں کا اختتام طلب کریں کہ مولا ہمیں آپ کی راہ میں جان دینی ہے, جان دینی ہے. کیوں؟ یہ وہ نذرانہ ہے جو ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس دینے کو ایک جان ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ مانگے چھوٹی چھوٹی چیزیں مت مانگیں, مانگنا چاہے مانگ لیں لیکن بڑی چیزیں مانگ لیں, بڑھ کر مانگے, اور اتنی وسعت کے ساتھ جب آپ پہنچیں گے ان کے در کے اوپر, اتنی تیاری کے ساتھ پہنچیں گے کہ مولا آپ کی خدمت چاہتے ہیں, آپ کے لیے آپ کو نوکر چاہیے ہوں گے, آپ کو خادم چاہیے ہوں گے. کیسے بعض اوقات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عائشہ آ کر ان سے کہتے تھے مولا آپ کو اپنے خیمے میں کوئی پانی پلانا والا چاہیے؟ نہیں معلوم ہمیں کتنی صلاحیت ہے, کوئی نوکری دے دیں, کوئی کام دے دیں, مخلصانہ کریں, پھر دیکھیں اہل بیت کیسے ساتھ دیتا ہے. مخلصانہ مانگیں تو پھر میں اور آپ بڑھتے چلے جائیں گے, اپنی زندگیوں کا صحیح استعمال کریں, حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر مسلسل قدم بڑھا, ان مسائل کی روشنی میں مانگیں. میں بہت اصرار کر دیا آپ کی خدمت میں, ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے تھکاوٹ کا بھی سبب بنے, لیکن چونکہ وقت حساس ہے ذرا سمجھ میں آتا ہے کہنا چاہیے. اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر خوب اچھی طرح کام دھریے تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلتا رہے. اور آخر کلام توسل سے مانگیں, توسل سے مانگیں. ہر در کے کچھ آداب ہوتے ہیں, ہر در کے آداب ہوتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در کا ایک ادب ہے. وہ کیا ادب ہے؟ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنا. اس در کا ادب یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. میں ایک آدمی کا واقعہ پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا, اور پڑھا بھی تھا شاید, میں نے ہاں پڑھا بھی ہے, کہ وہ ایک موقع پر مدینہ پہنچتے ہیں امام کی خدمت میں, ایک کوتاہی ہو چکی ہوتی ہے ان سے, ایک غلطی ہوئی ہوتی ہے, امام کے در پہ پہنچتے ہیں مدینہ میں حج کے زمانے میں, خاموشی سے آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. نگہبان امام کے در پہ تھا, اسے کہلوا کے بھیجتے ہیں کہ میں فلانی ابن فلانی امام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. امام کو فرمائے کہ کیا مجھے لے کو وقت دیں گے, اجازت ہے اندر آنے کی؟ نگہبان اندر جاتا ہے, باہر آ کے کہتا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ تمہیں ہمارے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں تم نے شاید نام غلط بتایا. پھر اس کو خود خیال آتا ہے کہ اس نے نام غلط بھی بتایا تو اہل بیت کو تو غلط پتہ نہیں چلے گا, ان کو معلوم ہے میں ہوں. سوچتا ہے کیا ہوا, میں نے کوئی غلطی کی ہے اس وجہ سے انہوں نے مجھے روک لیا. دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے, بڑا آدمی تھا, اپنے علاقے کا گورنر تھا, دروازے پہ بیٹھ جاتا. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو نگہبان کہتا ہے کہ تم سے کہا ہے, امام نے کہا جاؤ, تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, کہیں اور جاؤ. پھر بیٹھا رہتا نہیں جاتا, کہتا میں انتظار کروں گا, امام بلائیں گے میں انتظار کروں گا. کہنے لگا نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کہو کہ وہ جائے. کہنے لگا ان سے کہو کہ اگر میں یہاں سے گیا تو کس دروازے پہ جاؤں, کس در پہ جاؤں؟ میری دنیا اور آخرت اسی در پر ہے, اگر نہیں بلائیں گے یہیں بیٹھا رہوں گا, میں کہیں نہیں جاؤں گا, میرا در ہی ہے. یہ توازو چاہیے, انکساری چاہیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے, کہ مولا ہم اتنے چھوٹے ہیں, ہم اتنے حقیر ہیں, لیکن آپ کے در کو پہچانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس, یہی ہے بس, یہیں سے چاہیے سب کچھ, پھر مجھے اور آپ کو حاصل ہوگا. اور آج کی شب تو شاید مانگنے کے لیے اس حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے, کہ آج سارے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی ارواح میدان کربلا کے اندر موجود ہے. آج سب کربلا کی طرف ہے, اپنے دلوں کو ہر لحظے کربلا کی طرف رکھیے گا. آج سب کچھ کربلا کے اندر ہے. رسول خدا, سیدہ طاہرہ, اہل بیت اطہار علیہ السلام, سب کے سب میدان کربلا. کیوں؟ آج شب عاشور ہے, آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قوم کی رات ہے. شب عاشور کی روایتیں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی یقینا. شب عاشور وہ رات تھی جب سب اپنے اپنے طور پر تیاریاں کر رہے تھے, کل سید الشہداء کے سامنے جان دینی ہے. سید الشہداء کے اصحاب بیتاب تھے, کل امام حسین پر قربان ہونا ہے. سب خوش تھے, سب خوش تھے, کوئی نہیں گھبراتا تھا. سید الشہداء نے ایک محفل منعقد کی, ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کیا. کیسے بھی تاریخی ہو گئی ہے, سید الشہداء نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا ہے لوگوں یہ جتنے چراغ جلے ہیں سب بجھا لو. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا مولا چراغ کیوں بجھا رہے ہیں, تو مولا کا فرمان ہے ٹھیک ہے چراغ بجھا دو. چراغ بجھا دیے, تاریکی چھا گئی, پھر ایک اعلان فرمایا, کہا ہے میرے اصحاب با وفا, یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں, تم لوگ اپنی جان بچا کر چلے جاؤ. اصحاب کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا, ہم نے کوئی غلطی کی ہے, ہم میں اتنی لیاقت نہیں ہے کیا حسین کے سامنے خون بہا ہے, کیوں ہمیں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ سب خاموشی سے سنتے رہے, کوئی نہیں گیا, گویا سب شرمندگی کے عالم میں بیٹھے رہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, ہم سے جانے کے لیے کیوں کہا گیا. سب خاموش رہے. سید الشہداء نے دیکھا کہ اصحاب بہوفا میں سے کوئی نہیں گیا, کہا دیکھو اگر تم لوگوں کو جنت اور جہنم کا خوف ہے, میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں, جنت میرے ہاتھ میں ہے, تم اگر جنت کی خاطر میرے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہو تو تم نے اتنا ساتھ دے دیا, اتنا کافی ہے, میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا, تم چلے جاؤ. جنت کی لالچ میں مت آؤ کربلا کے اندر, کربلا بہت سخت جگہ ہے. تو اگر تم جنت چاہتے ہو تو شک کی تاریکی ہے، چلے جاؤ میں تمہیں جنت دے دوں گا. اب ہر صحابی حسین نے اپنے دل میں مقایسہ کیا، حسین یا جنت، اور سب نے کہا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے. ہم جنت کرنے کی کیا کریں گے؟ اصحاب سید الشہداء نے ایک مرحلہ طے کر لیا، کہا ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے. جب یہ ہو گیا تو سید الشہداء نے ایک اور جملہ کہا، فرمایا ہاں میں سمجھ رہا ہوں، تم لوگ جب باہر جاؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ ارے تم لوگوں نے یہ کیا کیا، تم حسین کو چھوڑ کر آ گئے، تو تمہوں لوگوں کے طنز کا خوف ہوگا، یہ میرے یتیم بچے یہاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے باہر چلے جاؤ، باہر جا کر کہہ دینا ہم حسین کے بچوں کو لے کر آئے ہیں، کیوں جان دے رہے ہو میرے سامنے. اصحاب سنتے رہے. اب جیسے بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا جیسے ہم عرض کر رہے تھے، اب آنسو بہا رہے ہوں گے، میرے خیال میں حسین بول رہے ہوں گے، ان کے اصحاب رو رہے ہوں گے. کوئی دل میں سوچ رہا ہوگا یا غربتا حسین پر کیسا وقت آ گیا، کوئی سوچ رہا ہوگا ہم نے کوئی کوتاہی کر دی ہے، ہم سے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. سید الشہداء نے چراغ جلا دیے، اصحاب کے روتے ہوئے چہرے دیکھے، شرمندہ چہرے دیکھے، اور اس کے بعد گویا زہیر بن کہن کھڑے ہوئے، کہا مولا اگر کوئی مجھ سے کہے ایک دفعہ مر تیرا جنازہ جلایا جائے، میں ہزار دفعہ کرواؤں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مروں گا جلوں گا، مروں گا جلوں گا، اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں کیسے آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں میرے مولا؟ کوئی کھڑا ہوا، اس نے ایک جملہ بہت ہی پاکیزہ کہا، کہا اے حسین اگر میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مولا حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ مجھ سے پوچھیں گی تو کیوں میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلا گیا، تو نے دیکھا نہیں میرا بچہ ڈر گیا عذاب تھا، اس کے بچے علیحدہ علیحدہ چلا رہے تھے. عجیب راحت ہے صاحب، شبِ عاشور بہت عجیب راحت، اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے. ایک روایت اور عرض کرتا چلوں، سید الشہداء نافع بن ہلال بجلی، نافع بن ہلال کے ساتھ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، گویا ٹیلا تھا، سید الشہداء جا کے دیکھنا چاہتے ہیں ٹیلے کے پیچھے کوئی دشمن چھپا ہوا تو نہیں کہ بعد میں صبح خیمے کے اوپر حملہ کر دے. تو ٹیلے کے نزدیک آتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی دشمن نہیں تھا وہاں پر. نافع بن ہلال رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء اکیلی سمت میں جا رہے ہیں، تنہائی کی سمت جا رہے ہیں، تو ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. پیچھے پیچھے سید الشہداء کے آتے ہیں، سید الشہداء آتے نزدیک، سید الشہداء کہتے ہیں اے نافع سامنے آ جاؤ. نافع سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں نافع تو دیکھ رہا ہے یہاں راستے میں کوئی دشمن نہیں ہے، تو اس راستے سے چلا جا اپنی جان بچا لے. نافع کہتے ہیں مولا قدموں میں گر جاتا ہے، کہتے ہیں مولا میں کیسے کام کر سکتا ہوں، مجھے مت بھیجیے، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے. اب روایتیں بہت عجیب ہے، بہت عجیب روایت. ایک موقع پر نافع کہتا ہے کہ اے مولا مجھے کچھ لگ رہا ہے جیسے کوئی خاتون رو رہی ہے یہاں پر. مولا یہ کیسی آواز ہے؟ مجھے معلوم صحیح تو شولا نے بتایا ہے نہیں بتایا، لیکن کیا بتائیں گے مادر حسین. مادر حسین کربلا میں ہے. ایسا یہ دہتا ہم آپ کے مکان سے بہت دور ہیں، ہم کربلا سے بہت دور ہیں، لیکن یہی سے ہمارا سلام حقیقت قبول فرمائیے. آپ کے فرزند کے غم میں آنسو بہانے والے یہاں پر آئے ہوئے ہیں بی بی، ایک نظر لطف ان لوگوں کے اوپر ہم پر ڈال دیجئے، ہماری زندگی آپ کے نام پر گزرے، ہماری موت آپ کے نام پر آئے، سب غم گزار یہاں پر جمع ہوئے ہیں. شب عاشور بیت گئی، حبیب ابن مظاہر نے بی بی کے سامنے وفاداری کا امتحان بھی دلوا دیا، سب مسائل ختم ہو گئے، اصحاب بابا ایک کر کے رخصت ہو گئے، سید الشہداء میدان کربلا میں تنہا رہ گئے۔ ایک موقع پر سید الشہداء نے دیکھا اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اب سب جا چکے ہیں۔ ایک موقع پر میدان کربلا میں کھڑے ہوئے اور گویا آسمانوں اور زمین کے درمیان حسین کی ندا گونجی، حل من ناصر ینصرنا، اپنے دلوں میں جھانک کو، حل من ناصر کی ندا آ رہی ہے اور نبے کو بار بار، اور سید الشہداء کی پکار ہے حل من ناصر ینصرنا۔ اب انتظار محترم، ہم تیار ہو یا نہ ہو، حسین کی ندا دہراؤں گا، آپ بلند آواز میں کہیے گا لبیک یا حسین حل من ناصر ینصرنا، لبیک یا حسین۔ اے فرزند حسین، فرد غیبت سے اپنے مارنے والوں کی لبیک کو دیکھیے، یہ آپ کی نصرت کے لیے جمع ہوئے تھے، انہوں نے دس دن آپ کی نصرت کے لیے تیاری کی، بولا آج یہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، کوئی نہیں تھا حسین کا ساتھ دینے والا، بس ایک ششما آیا ہے، مادر علی اصغر حسین جی کہہ رہی ہیں اے سرداد، جب سے آپ نے پکارا ہے بچہ تڑپ تڑپ کے گر رہا ہے۔ فرمایا بچے کو مجھے دو، شاید میں پانی پلاؤں۔ مادر علی اصغر نے بچے کو دیا گویا ایک جملہ کا، ارے جو صبح سے یہاں سے گیا ہے پھر واپس نہیں آیا۔ اے علی اصغر، تجھے اپنے باپ کی راہ میں قربانی مبارک۔ اب مادر علی اصغر خاموش ہو گئی، میں خدا کے حضور بس اتنا عرض کرتا ہوں، اے خدایا موسیٰ کی ماں سے کہا تھا بچے کو صندوق میں رکھ دے، تو تُو نے کہا وربطنا علی قلبہا، اور ہم نے اس کا دل مضبوط کیا۔ اے خدایا مادر علی اصغر کا دل کتنا مضبوط کیا، ماں نے بچہ دے دیا، اب مائیں سمجھ رہی ہوں گی بچے کو ان حالات میں دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بچہ سید الشہداء کے ہاتھ میں آ گیا، یہ شیردار، یہ حسین کا نوزاد، یہ بھوکا اور پیاسا، آپ نے اپنی ننھی زبان کو اپنے ہونٹ سے لگا رہا ہے، یہ اپنی زبان ہلا رہا ہے۔ اہل روایت کا جملہ ہے کہ بچہ اپنی سوکھی زبان پھیر رہا تھا، سید الشہداء نے بچے کی پیاس کو دیکھا، دشمن کے سامنے آئے اور دشمن سے ایک جملہ کہا، فرمایا اے لشکر آدھا ہمارے مرد ختم ہو گئے ہیں، اب اگر پانی دو گے ہماری طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ چھ ماہ کا بچہ ہے، بتاؤ اس کی کیا غلطی ہے۔ حسین نے علی اصغر کو، سید الشہداء نے اس مظلوم فرشتے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اب جو بچے نے اپنی زبان پھیری تو دشمن بھی منہ پھیر کے رونے لگے، کوہرام بپا ہو گیا۔ دشمن بھی عمر ابن سعد سے کہنے لگے، اے عمر سعد اگر حسین نے غلطی کی تھی اس ششمائے کی کیا غلطی ہے، اس کو پانی کیوں نہیں دیتا ہے۔ بس عمر ابن سعد نے ارملا سے کہا ہے، ارملا اپنے تیرے سے شوبہ کو تیار کر لے۔ اس نے تیر تیار کیا، پوچھتا ہے باپ کا نشانہ لوں یا بچے کا، اس نے کہا علی اصغر کے گلے کا۔ سے شوبہ تیر چلا یا خلیل اللہ، اسماعیل کو قربان کرنے والے حسین کی قربان
نہیں ہے، اس عہد نے کچھ نہیں باندھا، ایک دن رشتے دار چلا، بچے کا کلا، مظلوم خون بہ گیا، سید الشہداء نے خون مظلوم ہاتھ میں لیا، اپنے چہرے پر پلا، اسی حالت میں سیدہ کے سامنے جاؤں گا، میں چند جملے مذاہب کو اور پڑھوں گا، اپنی ہمت کو مضبوط کر دیجئے، فرمایا اسی حالت میں سیدہ کے سامنے جاؤں گا اور میں فریاد کروں گا میرا بچہ کس جرم میں مارا گیا، بے ائی ذنب قتل، یہ ششمہ کیوں مارا گیا، بس بچے کی مقدس لہو میں نہائے، سید الشہداء لاشا اٹھائے، اب گویا زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہیں، اے خدایا کیا یہ لاشا لے کر ماں کے سامنے جاؤں، ماں کیا دیکھے گی، اس لاشے کے ساتھ کیا کروں، سید الشہداء نے کوئی لاشا نہیں دفنایا، بس علی اصغر کا لاشا دفنا دیا، بس علی اصغر کا لاشا خیموں کے پیچھے آئے، شمشیر سے گرم مٹی میں قبر تیار کی، اب ایک جملہ میں سوچا کرتا ہوں، اے خدایا علی اصغر کا ننھا سا سوکھا بدن اور کربلا کی گرم مٹی سید الشہداء نے کیسے رکھا، سید الشہداء نے کیسے رکھا ہوگا، دن کے دل سے گرم مٹی اوپر ڈالی ہوگی، کون سا پانی بہایا ہوگا، بس سید الشہداء نے علی اصغر کو دفنا دیا، دفنا دیا، مادر علی اصغر کا ایک جملہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑا مضبوط جملہ ہے، مادر علی اصغر نے جب علی اصغر کی یہ قربانی سنی تو ایک جملہ کہا، کوئی سوچتا ہے تیر لگا ہوگا تو نہیں معلوم کیا ہوا ہوگا، علی اصغر کی ماں نے ایک جملہ کہا، اے میرے بچے کہیں تیرے جیسے شیرخوار بھی زبا ہوتے، ارے بچے کہیں تیرے جیسے شیرخوار بھی زبا ہوتے ہیں، اب ایک تاریخ کا مسئلہ ہے، تاریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیزوں پر سر آئے ان میں علی اصغر کا سر تھا یا نہیں تھا، تھا یا نہیں تھا، لیکن مجھے ایک جملہ بہت اچھی طرح معلوم ہے، جب یہ کاروان اسرا کوفہ کے اندر داخل ہوا اور لوگوں کو پتا چلا کہ شہید ہونے والوں میں علی اصغر ششمہا بھی ہے، تو لوگوں نے عمر ابن سعد سے کہا، اے لعین یہ بتا کئی ششمہے بغاوت کرتے ہیں، تو نے ششمہا کیوں مارا، ماتم
تیری